الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی اور آپ کی سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے ایک تسلسل کے ساتھ درس سیرت میں ذکر کیے جا رہے تھے اور رب کریم کے کرم و توفیق سے اور اس کی حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے اب ہم حجۃ الوداع کے بعد ہونے والے واقعات کی طرف ہیں اور گزشتہ کئی درسوں سے ہم تقریباً 4-5 درسوں سے انہی تسلسل کو ذکر کر رہے ہیں کیونکہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال پاک اور آپ کے رفیق اعلیٰ کے سفر کرنے سے پہلے کے اہم ترین واقعات ہیں جس سے اہل اسلام نے استفادہ بھی کیا اور کچھ لوگوں نے نادانی کر کے ان واقعات کو باضابطہ ایک فرقے کی بنیاد بھی قرار دیا. تو لہذا یہاں پر کچھ دیر رک کر جو ہم مسلسل کئی درسوں میں اس کے مختلف گوشوں پر جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامعین اور نوجوان جو جن میں دین کی آگاہی کا جذبہ بہت زیادہ ہے ان کو اپنی دیگر پڑھائی اور دیگر معاملات اور دیگر کاروباری معاملات میں اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان سکیں, تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان تمام تر باتوں کا خلاصہ لا کر یہاں پر نظریات کی تصحیح کے لیے اور اسلام کی صحیح اور درست تصویر جو اسلاف نے پیش کی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ مختصر درس ذخیرہ معلومات کے اندر ایک بنیادی اضافہ کرے. میں نے عرض کیا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی کو ایک تسلسل کے پیرائے میں کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ہم ذکر کریں اور کافی سالوں پر محیط یہ عرصہ درس سیرت کا جو ویب سائٹ پر سماعت کرنے والے یقیناً ہمارے سے اس بات کا اقرار کریں گے کہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ ہے جس کی مدت 4 سال, پھر ہمارے ایک دوست نے یاد دلایا کہ نہیں 4 نہیں بلکہ 6 سال ہو گئے جو ایک یہ تسلسل چل رہا ہے. تو اب ہم الحمدللہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج مبارک جس کو حجۃ الوداع یا حجۃ الوداع کہا جاتا ہے ان تمام باتوں کو تفصیل اور تحقیق کے جامع میں اور امت کے اجماعی نظریے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کر چکے ہیں. اب آگے کی بحث یہ تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تقریباً 1,24,000 سے زیادہ یا کم و بیش جو صحابہ اکرام کی بڑی جماعت تھی، اب انہوں نے یقیناً اپنے اپنے وطن لوٹنا تھا، حج ختم ہو گیا، اپنے اپنے علاقے جانا تھا، لیکن اب وہ مکہ مکرمہ سے نکلے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہیں، اور یہ ہے ذی الحجہ کی 25 تاریخ کے لمحات، 10 کو یوم عرفہ تھا، اور ذی الحجہ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ محرم ہے، اور محرم کے بعد سفر ہے، اور سفر کے بعد پھر ربیع النور ہے، ربیع الاول، جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے. تو اب حضور کی تاریخ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات جو ذکر کیے گئے ہیں، تو جس کو ہم ایک انداز میں ذکر کرتے ہیں کہ اب صرف 3 مہینوں کا یہ فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس میں ہونے والے اہم ترین واقعات ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت روانہ ہوئے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو تمام صحابہ حضور کے ساتھ ہی ہیں، اور ابھی حضور نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے اپنی جگہوں پر چلے جائیں، لیکن جیسے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں تو کافی دور پر ایک مقام آتا ہے جسے غدیر خم کا مقام کہتے ہیں، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مصر سے، یمن سے، جہاں جہاں سے صحابہ اکرام آئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہلی دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باضابطہ اسلام کے نفاذ پر اور بعثت کے بعد حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو ہر صحابی نے، ہر شخص نے، چاہے وہ مریض تھا یا مریضہ تھی، بوڑھا تھا، معمر تھا یا معمرہ تھی، ان تمام نے شرکت کی ہے. اب غدیر خم کے مقام پر جب حضور پہنچتے ہیں تو یہ مرکز ہے جہاں سے سارے راستے الگ ہو جاتے ہیں. یمنی یمن کی طرف چلا جائے گا، مصری مصر کی طرف چلا جائے گا، دوسرے علاقے والے دوسری طرف چلے جائیں گے. یہاں پر حضور نے خطبہ مرحمت فرمایا تھا، اور وہ ایک تسلسل ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے. اس سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، سرے 10 دو جملے یاد کرا کر آگے موضوع کو بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ رب ان گفتگو کا جڑ جائے، اور یہ بھی بات ہو جائے کہ کوئی خاص اہتمام کے ساتھ آج کوئی ہم موضوع لے کر نہیں بیٹھے، بلکہ درمیان میں وہ گفتگو اور واقعہ آ گیا ہے تو ہم اس میں اہل سنہ کے اور مسلک حقہ کا جو نظریہ اور موقف ہے وہ واضح کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ خاص ہم نے کسی کو ٹارگیٹ آج کیا ہوا ہے، یہ ان درسوں میں ہم نے ٹارگیٹ کیا اس خاص طور پر، یہ مراد نہیں ہے. ہم تو درس کے تسلسل کو ذکر کر رہے ہیں، درمیان میں ایک واقعہ آ جاتا ہے اور اس میں جو تصویر کا رخ ہوتا ہے جس کو ہم درست سمجھتے ہیں اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں، تاکہ تحقیق و تفتیش کے لیے ایک جانب کی طرف نہ جھکا جائے بلکہ دوسرے موقف کو بھی ذہن میں رکھا جائے، اور پھر عدل و انصاف سے کام لیا جائے اور دیکھا جائے کہ اہل تشیع جو باتیں کرتے ہیں وہ کہاں تک درست ہے، اور اہل سنت جس تصویر کی حقیقت کو ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ تحقیق کے کس قدر قریب ہے، یہ فیصلہ آپ کریں گے. میں صرف اس پر ایک ترجمانی کر رہا ہوں، ان کے جملہ اعتراضات اور پھر اہل سنہ کی جانب سے اس کے جوابات اور اس کی صحیح تصویر، اور میں کوئی مسلط بھی نہیں کر رہا، جس طرح کے ویب سائٹ پر اس وقت پوری دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، تو میں کوئی بات مسلط نہیں کر رہا کہ آپ اس چیز کو تسلیم کریں، لیکن ہاں جو بات تحقیق اور دلیل کے ساتھ آ جائے تو پھر ضمیر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ پھر اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ہوا یوں ہے کہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کو یمن بھیجا تھا، اور یمن میں خاص ایک مہم کے لیے روانہ کیا تھا، اور وہاں پر جب اس مہم کو حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے بڑی ہمت اور بڑی، تمام صحابہ نے بڑی جانفشانی اور استقامت کے ساتھ اس کو سر کیا، تو بہت سارا مال مسلمانوں کو ملا، اور اس میں خاص طور پر کورے کپڑے کی تھانیں بہت تھیں اور بڑے قیمتی کپڑے تھے، اور کچھ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے کپڑے بڑے پرانے ہو چکے تھے، خستہ ہو چکے تھے، پھٹ چکے تھے، اور وہ حضرت علی کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اس میں سے تھوڑا کپڑا آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو سلا لیں. حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، رکھ لوں گا، سرکار تمہیں سارا اٹھا کر دے دیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کی میں امین ہوں اور یہ امانت میں لے جا کر سرکار کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور یہ چیزیں آئی ہیں، اور پھر آپ مال غنیمت یا جو بھی ہے اس کو جس انداز میں آپ تقسیم فرمانا چاہیں، کیونکہ معاملات بہت سارے ہوتے ہیں، صرف یہ تھوڑی کہ صرف مال کی نگرانی کرنی. تو حضرت علی نے ایک بندے سے کہا کہ آپ اس مال کے نگران ہوں گے، فلاں سے کہا کہ تم اس کے نگران ہوں گے، باقی میں ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. اب جب یہ بات روانہ ہوئی، قافلہ روانہ ہوا، تو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں حضرت علی نے نئے کپڑے دیکھے، فرمایا تمہارے پاس یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی جس کو آپ نے مسئول بنایا ہے امین بنایا اس نے ہمیں دی, آپ نے اس کو طلب کی. بلا کر فرمایا تم نے کپڑے کیوں دیے, یہی لوگ میرے پاس آئے تھے میں نے ان کو نہیں دی, تم نے کیوں دے دیے؟ تو انہوں نے اپنی بات کی, حضور خستہ حالی تھی اور یہ تھا وہ تھا, ساری تفصیل میں نے پہلے پیش کی. حضرت علی نے اس کو پسند نہیں فرمایا, فرمایا ان سے واپس لو, ان سے وہ کپڑے واپس لیے گئے. اب اس میں کوئی خلافت کا چکر نہیں, کپڑے کی بات ہے. پہلے تو اس تناظر کو میں پیچھے سے جو پیش کر رہا ہوں اس کی اصل وجہ یہ بھی ہے, کپڑے واپس لے کر اس سامان میں رکھ دیے گئے کہ بھائی سرکار کے پاس جائیں گے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرمائیں گے. اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے ہیں مکہ مکرمہ میں سارے لوگ اور حج کیا ہے ساتھ میں, تو جب سرکار غدیر خم کی طرف روانہ ہے تو اس سے پہلے کسی نے حضور سے حضرت علی کی شکایت کی اور کیا یا رسول اللہ ایسا ہوا ایسا ہوا, اگر ہم نے چند کپڑے لے لیے تھے تو کیا ہوا, علی نے ایسا کیوں کیا؟ تو روایت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہ جملہ سن رہے تھے تو آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے اثرات تھے, یہاں تک کہ چہرے مبارک سرخ ہو گئے, لیکن حضور نے زبان سے کچھ نہیں کہا. لیکن جب یہ سارا قافلہ غدیر خم کے مقام پر پہنچا تو سرکار نے پھر روکا اور اپنے قاصد سے کہا کہ خطبے کا اعلان کرو. انہوں نے جگہ جگہ اعلان کرنا شروع کیا, الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ. یہ لفظ خاص طور پر علماء کہتے ہیں کہ اس وقت ذکر کیا جاتا تھا جب حضور کوئی اہم بات کرنا چاہتے تھے, ضروری بات, اور جب الصلاۃ الجامعہ کا لفظ کوئی منادی حضور کی طرف سے کہتا تو اگر کسی نے ایک لقمہ لیا ہے تو دوسرا وہ نہیں اٹھاتا, وہ کھانا چھوڑ کر بھاگتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں. یہ صحابہ اکرام علی مردوان کا دین سے ذوق. جب یہ بات کی گئی الصلاۃ الجامعہ الصلاۃ الجامعہ تو پھر سارے لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی خدمت میں جمع ہو گئے, اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جملے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے, اور وہ ساری حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا کہ میں تمہارے نزدیک کیسا ہوں. تو صحابہ کرام علی مردوان کے کہنے پر حضور نے خود آیت کی تلاوت فرمائی کہ یقیناً النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی جو ہے وہ مومنین کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے ساتھ تمہارا یہ قرب ہے تو تم اس بات کو سماعت کرو کہ من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اور جو مجھے مولا رکھتا ہے وہ علی کو مولا رکھے گا, اور جو مجھ سے محبت نہیں کرتا, جو مجھے مولا نہیں رکھتا, وہ علی کو مولا نہیں رکھے گا. یہ حضور نے وہ خطاب مرحمت فرمائے. تو وہ لوگ جو اس کپڑے کے معاملات میں الجھے ہوئے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی بغض نہیں تھا انہیں, بلکہ اس معاملے کو ذکر کرنا چاہ رہے تھے, ہم حاجت مند تھے انہوں نے کیوں نہیں دیا. تو اس میں سے کئی صحابہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسی بات ہوئی نہیں تھی. یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و عظمت جو تمام کے لیے تھا وہ تھا, لیکن جب حضور خود جلوہ گر ہیں تو پھر ساری توجہ کا مرکز تو حضور کی ذات ہے. یقیناً اس وقت تو سب برابر ہیں کہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں, کیونکہ حضور خود موجود ہیں تو سب کی توجہ حضور کی طرف ہے. کون بڑا کون چھوٹا وہ سب جا کر حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ہوا ایسا ہوا, اس نے ایسا کیا, اس نے عمر نے ایسا کیا, اس میں ایسا کیا, علی نے ایسا کیا. تو اب تک ایسا کوئی واضح ارشاد جو اتنی محبت کے انداز میں ذکر کیا ہوا پہلے اتنا خاص موجود نہیں تھا. لیکن جب غدیر خم کے مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا فہاد علی مولا, کئی الفاظ میں نے گزشتہ تقریر میں ذکر کیے ہیں, تو اس پر صحابہ کرام کہنے لگے کہ پھر ہمارا دل حضرت علی کی محبت سے جوش مارنے لگا اور ہمارے دلوں سے ہر بات جو ہے کہ ختم ہو گئی کہ اتنا بڑا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم کو عطا فرمایا ہے. یہ شان حضرت علی کی پیش کی گئی. اس میں نہ کوئی خلافت کا اعلان تھا, نہ کوئی اپنے بعد کسی معاملے کا اعلان تھا, نہ کوئی ایسا سلسلہ تھا. جب حضرت علی کی شان بتا دی گئی سب اس بات کے مقیر ہوئے, حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے, زید بن ارقم وغیرہ تمام نے گویا کہ سلام پیش کیا, جو لوگ تھے انہوں نے معذرت کی اور پھر وہ اپنے اپنے راستے پر چلے گئے. لیکن اس واقعے کو تاریخ کے تناظر کے اندر ایک بہت بڑا ایک ہوا بنایا جاتا ہے, اور اہل تشیع اس بات کو لا کر اہل سنت کی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اہل سنت جو ہے وہ مرتد ہیں اور اسلام سے پھر گئے ہیں, دین سے پھر گئے ہیں, کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہونے کا انکار کیا. اور ہم نے کہا چلو پہلے تم اپنی کشتی دکھاؤ کہ تم اس میں کیا ثابت کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہم اکھاڑے میں پہلا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل پر دلیل ہے, یعنی حضور کے بعد حضرت علی خلیفہ بنیں گے, یہ روایت اس بات کی دلیل ہے. میں یہی چیزیں آپ کو شروع سے سمجھا رہا تھا, اب وہ بات ہم وہاں تک آ چکے ہیں. اور معاذ اللہ تین صحابی کے علاوہ حضرت بلال ہے، حضرت مقداد ہیں اور حضرت ابو ذر ہیں، ان کے علاوہ سارے صحابہ نے اس فضیلت کا انکار کیا، لہذا وہ سب کافر ہو گئے۔ اور یہ منہ کی بات نہیں ہے، یہ شیعوں کی کتاب اصول کافی کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ آپ لوگ سننا نہیں چاہتے، اس لیے ہم صرف موٹی موٹی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر سننا چاہیں تو پھر ساری کتابیں آپ کے سامنے رکھیں اور عبارتیں پڑھ کے بتائیں کہ یہ کوئی ڈھکوسلے کی بات نہیں، یہ بنیاد بنائی گئی اہل سنت کی تکفیر کرنے کے لیے، اور اہل سنت کو معاذ اللہ مرتد قرار دیا جاتا اور ہمیں کہا جاتا تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ علیہ الکریم کی ولایت کا انکار کیا ہے اور ان کی جناب جو ہے کہ وہ خلافت کا انکار کیا۔ ہماری طرف سے جواب پہلی بات یہ ہوتا ہے کہ دیکھو، یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی سنی کو یہ کہے کہ تم حضرت مولا علی کی ولایت کا انکار کرتے ہو، بلکہ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، سراسر بکواس ہے۔ ہمارے سلسلوں کے اندر منتہائی سلسلہ جو پہنچتا ہے وہ حضرت مولا کائنات تک پہنچتا ہے۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، مقتدا کہتے ہیں، اپنا محبوب کہتے ہیں، اپنا آقا کہتے ہیں، اپنا مولا کہتے ہیں، مسلمانوں کا دوست کہتے ہیں، مسلمانوں کا سردار کہتے ہیں، اپنا آقا و سردار کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کذب اور جھوٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے خلافت بلا فصل کا مسئلہ پھیل جانا، تو میں اس کو تقریباً دو درسوں کے اندر تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں، آج اس کی تیسری نشست میں رکھنا چاہتا تھا۔ گزشتہ درس میں میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے استدلال کہاں سے کیا ہے، اہل سننا یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت علی کی خلافت کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ جو من کن تو مولا ہے نا، تو یہ لفظ مولا اس کا معنی ہے اولا بالتصرف، سب سے پہلے تصرف کرنے والا، تو لہذا اس سے حضرت علی کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ تو ہمارا پہلا جواب اس کے مقابلے میں ہوتا ہے کہ لغت کی کسی کتاب کے اندر بھی مولا کا معنی اولا بالتصرف نہیں آیا ہے۔ اس کے 24 معنی ہیں جس پر ہم بھی متفق ہیں، شیعہ بھی متفق ہیں۔ وہ معنی دوست کے لیے، سردار کے لیے، آقا کے لیے، چچا کے بیٹے کے لیے، ولی کے لیے، دیگر کئی معنوں کے لیے، لیکن یہ معنی کہ اولا بالتصرف اور پہلا خلیفہ ہونا، یہ معنی لغت کی کتابوں کے اندر نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات اس حوالے سے جو عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک مولا کا معنی، اب اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ اہل سنہ پھر مولا کا معنی کیا لیتے ہیں، تو میں نے عرض کیا ہمارے نزدیک مولا کا معنی محبت کے ہے، محب کے ہے، اور باعتبار شفقت کے قریب ہونے کے ہے۔ ریاست عامہ یا خلافت کا کوئی ذکر اس میں نہیں ہے۔ ان کی طرف سے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سرکار نے اس حدیث کو جوڑا ہے قرآن کی آیت سے کہ ان نبی یو اولا، تو وہاں پر اولا فرمایا ہے، تو یہ لفظ اولا جو قرآن کا حضور لے کر آئے ہیں سورہ احزاب سے جو حضور نے ذکر کیا ہے، تو ان نبی یو اولا اس مولا کو اولا کے معنی پر باندھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لغت کے اندر نہیں ہے، لیکن خطبہ اس بات کو باندھ رہا ہے، اور خود بھائی ان کی بنیادی دلیل ہے جو میں نے بڑی کشادہ قلبی سے آپ کے سامنے پیش کی۔ چاہتا تو میں ایک ہی موقع پیش کرتا، لیکن یقیناً دنیا سن رہی ہے تو ہم ان کی دلیل بڑے گویا کہ وہ کہا جاتا نا کہ میری آنکھیں کشادہ ہے، چشم ماں روشن، دل ماں شاد، تو ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ اولا جو ہے، ان نبی یو اولا بالمؤمنین جو قرآن کہتا ہے، اور حضور نے شاہ فرمایا کہ نبی جو ہے وہ اولا ہے مومنین کے ساتھ، ان کی جانوں پر، تو کہا اسی کے ساتھ تو حضور نے خطبہ جوڑا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، تو یہاں پر مولا اولا کے معنی میں، یہ ان کا اعتراض ہے۔ اب ہماری گزارش اس پر ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو جوڑ رہے ہیں اس اولا کے ساتھ، تو پہلی بات تو یہ کوئی معتبر تفسیر بنتی نہیں ہے، ایک بات۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حضور نے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہہ کر اپنی امت پر اپنا مرتبہ بتایا ہے، اور وہاں پر اگر اولا کا معنی پیش کیا جاتا اولا بالخلافت، تو مجھے یہ بتائیے کہ حضور کی امت میں کون تھا جو حضور کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، کہ جس کے مقابلے میں حضور اولا پیش کر رہے ہیں، اور سمجھ رہے میری بات آپ، جو یہاں پر آپ نے مولا کو صحابہ کے مقابلے میں، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں صحابہ سامنے کھڑے ہوئے، اس لیے مولا اولا کے لیے، اور یہ مولا اولا کے لیے اس لیے کہ حضور نے اپنے لیے اولا کہا، تو میں نے کہا پھر وہ قیاس ادھر بھی پورا کریں نا، پھر آپ کہ حضور کے مقابلے پر کون نبوت کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، اور حضور کے مقابلے میں مومنین کا لفظ ہے نا، تو حضور کی امت اور مومنین میں کون تھا کہ جس نے حضور کی ہمسری کا دعویٰ کیا ہو، اور حضور نے پھر ان ہمسری کے مقابلے میں قرآن نے کہا ہو کہ ان نبی اولا، کہ تم نبی کے ہمسر نہیں ہو سکتے، نبی تم سے بڑا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ پہلی بات تاریخ میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، میں اس آیت کا نزول یہ ہے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ قرآن نے یہ جو کہا کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ بامانہ محبت و شفقت کے ہے کہ تم اپنی جان سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا نبی تمہاری جانوں پر عاشق اور تم سے مشتاق ہے،
اور یہ اس کی مسلم تفسیر ہے. اور یہ اولا یہاں پر محبت میں اولا ہونا ہے, اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ من کنت مولا میں مانا مولا محبت اور عشق اور شفقت کے معنی میں ہے, نہ کہ اول تصرف کے معنی میں. یہ اس گزارش کا جواب میں نے, اس اعتراض کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. دوسری بات یہاں پر جو پیش کی جاتی ہے من کنت مولا کے حوالے سے, کہ حضرت علی نے اپنی, ہماری بات یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس کو اپنے خطباتی جملے کے اندر استدلال نہیں کیا. میں اس پر کوئی تشبیہ نہیں دے رہا, لیکن بلا تشبیہ یہ بات کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں نا آپ کے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ, تو آپ تو اس حدیث پاک کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولا بالتصرف ثابت کر رہے ہیں, لیکن کبھی ایک خطبہ حضرت مولا کائنات کا بناؤ کہ حضرت مولا کائنات نے حضرت ابوبکر کے سامنے حدیث پڑھی ہو اور کہا ہو کہ تم نہیں جانتے کہ من کنت مولا فعلی ان مولا, تم مصلے پر کیسے آئے, یا حضرت عمر کے سامنے پڑھی ہو, یا حضرت عثمان غنی کے سامنے پڑھی ہو, یا یہ کی ہو. تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ نہیں, حضرت علی فتنے سے ڈرتے تھے اور آپ نے تقیہ فرمایا. ہم نے کہا جبکہ تمہاری کتابوں میں خود موجود ہے کہ حضرت علی چاہیں تو ایک بازو سے پورے عرب کو پچھاڑ سکتے ہیں. میں نے کہا اس سے بڑی, تم اپنے آپ کو عاشق علی کہتے ہو, اس سے بڑی مولا علی کی کیا توہین ہوگی کہ جناب جو منصب اور جو حق علی کا تھا, اور حق ہی نہیں بلکہ اہل تشیع کے اندر خلافت کا مسئلہ ایمانیات میں داخل ہے, تو حضرت علی نے جب خود اپنی خلافت کا اعلان نہ کیا اور ایمان کو ظاہر نہیں کیا, تو جب آپ نے خود ایمان کو ظاہر نہیں کیا تو فتویٰ شرعی آپ پر کیا لگتا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے آپ نے اپنا مرتبہ مقام نہیں بتایا. تو علیہ باللہ اس سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے اور ایمان پر بات جاتی ہے. تو یہ بڑی شدید توہین ہے کہ یہ کہنا کہ حضرت علی نے تقیہ کیا خاموش رہے. میں نے کہا علی کا بیٹا حسین جو یزید کے سامنے تقیہ نہیں کرتا, اپنے بچوں کو ذبح کروا دیتا ہے لیکن مرتے دم تک حق کہتا ہے, شہید ہوتے ہو تک حق کہتا ہے. تو ایک بات تو یہاں پر یہ ہے. اور ایک اس میں سر دس میں بڑھ کر آگ کی بات جو کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ سمجھنے کے حوالے سے بھی جو بنتی ہے, کہ یہ ہے خبر واحد ہمارے نزدیک یہ حدیث پاک جو اصول کے حوالے سے ہے, اور یہ محض ایک حدیث ہے اور حدیث خبر واحد ہے. خبر واحد سے کوئی وجوبی مسائل ثابت نہیں ہوتے, چاہے جائے کہ فرض ثابت ہو جائے. اور جبکہ اہل تشیع کے نزدیک خلافت کا مسئلہ ایمانیات میں سے ہے, اور جب یہ ایمانیات میں سے ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ ایمانیات میں آپ کے پاس ہے تو ایمانیات میں یہ حدیث جو ہے وہ استحباب ثابت کر سکتی ہے, منقبت ثابت کر سکتی ہے, مناقب میں کام دے سکتی ہے, اصول دین کو تو ثابت نہیں کر سکتی. خبر واحد اصول دین کو نہیں ثابت کرتی بلکہ متواتر روایت ثابت کرتی ہے, اور متواتر روایت کے لیے ضروری ہے کہ اس دور کے اندر درجنوں صحابہ اس کے راوی ہوں, اور اس کے بعد تابعین راوی ہو, اس کے بعد تبع تابعین راوی ہو. لیکن یہ حدیث دراصل اصول کو بیان نہیں کر رہی تھی, اس لیے اس کے ایک آدھ راوی ملتے ہیں, اس سے زیادہ راوی ملتے بھی نہیں ہیں. یہ تو آپ نے اس کو مجمع بنایا اور یہ کہا کہ جناب اس سے خلافت ثابت ہوتی ہے. تو اصولی طور پر یہ ہے کہ جب آپ کا عقیدہ خلافت کے مسئلے پر ایمانیات میں سے تھا, تو پھر آپ کو یہ حدیث پیش کرنا آپ کی علمی صلاحیت کو واضح کرتی ہے کہ آپ کے پاس ذخیرہ حدیث میں کوئی متواتر حدیث موجود نہیں ہے کہ جو اصول کو ثابت کرتی ہو. اس لیے آپ نے من کنت مولا کا معنی پیش کیا, اس کے علاوہ کوئی اور معنی پیش نہیں کیا. اس کے بعد ایک حدیث اور بھی آئے گی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا لی, تم میرے لیے ایسے ہو کہ جس طرح کے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. یہ دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے, اس کا میں جواب آئندہ درس کے اندر پیش کروں گا, لیکن یہاں پر سر درس اسی پر گفتگو کرتا ہوں. یہ سارا سابق ماضی کا تسلسل بتانے کے بعد اب چند بنیادی باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اہل تشیع اور اہل سنہ کے درمیان ہمارے نزدیک امامت اور خلافت الگ الگ چیزیں ہیں, امامت اور خلافت الگ الگ چیزیں ہیں. ان کے نزدیک امامت و خلافت ایک ہی ہوتی ہے. یہ الگ الگ چیزیں کیوں ہیں اور ہمارے نزدیک الگ کیوں ہیں, ان کے نزدیک ایک کیوں ہے, یہ بات آگے میں آگے چل کر اس کو تھوڑا تفصیل سے کھولوں گا تاکہ بنیاد آپ سمجھ سکیں. سر دس بات یہ ہے کہ خلیفہ متعین ہونا, آپ کہتے ہیں جی حضرت علی ہے, ہم کہتے ہیں جی حضرت صدیق اکبر ہے, پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ ڈیوٹی ذمہ داری ہے کس کی خلیفہ بنانے کی, کہ خلیفہ بنائے گا کون. تو اہل سنہ کا نظریہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خلافت, پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین پر تو نبی کو بھیجنا بھی واجب نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین پر کوئی شے واجب نہیں ہے, وہ اپنے کرم و فضل سے فرماتا ہے. لیکن اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء تو انبیاء, اللہ رب العالمین خلیفہ بھی جو بنائے گا یہ اس پر واجب ہے کہ وہ امت کے لیے خلیفہ بنائے اور خلیفہ ان کے اوپر نافذ کرے. ہمارے نزدیک اس کے مقابلے پر یہ ہے کہ خلافت انبیاء کو، انبیاء کرام کو مبعوث کرنا رب پر واجب نہیں، تو ان کے نظام کو چلانے کے لیے خلیفہ بنانا رب پر واجب کیسے ہوگا؟ اور رب پر واجب نہ ہونے کی بنا پر یہ ہے کہ اس سے رب کریم کے مقام اور حق کی سخت توہین ہے، اس لیے کہ واجب ہے اس پر، یعنی ہمارا جبر اس پر چلتا ہے، وہ دے گا ہمیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے اختیار کلی اور اختیارات کاملہ کے خلاف یہ بہت بڑی جسارت اور جرأت ہے. اس لیے اہل سنت اس کو، جو آپ کے مزاج کی بات ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، اہل سنت رب کے لیے کوئی شے واجب نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ رب العالمین کا فضل و انعام سمجھتے ہیں. میں شق در شق جہاں پر اس مسئلے کو ذکر کر رہا ہوں وہیں پر یہ کہ جہاں ان کے نزدیک خلیفہ کا متعین کرنا رب پر واجب ہے، اس کے مقابلے پر ہمارا نظریہ ہے کہ خلافت رب کریم کو، بندے کو متعین کرنا، یہ رب کریم پر واجب نہیں، بلکہ ریاست عامہ کا نظام چلانے کے لیے جو لوگ مزاج رکھتے ہیں، جو ان کی طبیعتیں ہیں، جو ان کے حالات ہیں، حالات طبیعت کے، کون امن کو نافذ کرے گا، کون نظام کو نافذ کرے گا، کون ہمارے مزاج کے مطابق ہے، اس کو دیکھ کر جو اس دور کے عقل مند اور اس دور کے مضبوط لوگ ہوں گے، وہ جس ایک شخص پر تیار ہو جائیں، راضی ہو جائیں، وہ اس کو خلیفہ بنائیں. تو ہمارے نزدیک افراد خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک افراد جو ہیں وہ خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں، اہل تشیع کے نزدیک اللہ رب العالمین خلیفہ بنا کر بھیجتا ہے. یہ بنیادی اختلاف اس پر ہوتا ہے. ہماری طرف سے کیا جوابات ہیں وہ بھی میں آگے پیش کرتا ہوں. دوسری سنیے، ان کے نزدیک خلیفے کی جو پہلی شرط یہ کہ اس کو اللہ بنائے گا، وہیں پر دوسری شرط یہ کہ وہ معصوم ہوگا. اور ہمارے نزدیک خلیفے کے معصوم ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے. ہاں محفوظ وہ ہے، یعنی وہ گناہ کر سکتا ہے اور اس سے گناہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے خوف اور اس کی رضا کی بنا پر وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کسی گناہ کا صدور نہ ہو. لیکن ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ خلیفے کا معصوم ہونا شرط ہے، تو ہمارے نزدیک یہ بھی نہیں کہ خلیفہ معاذ اللہ کوئی شراب کی بوتل اٹھا کے پھر رہا ہو. ہمارے نزدیک بھی یہ ہے کہ وہ ان گناہوں سے تو ضرور بچے گا کہ جو گناہ کبیرہ ہے اعلانیہ کرنا، لیکن اس کے لیے معصوم ہونا شرط بولیے نہیں ہے. تو یہ دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک تو اللہ منتخب کرے گا، ایک وہ معصوم ہوگا. اب پہلے کا جواب یہ سماعت فرما لیجیے آپ کہ اللہ اگر اس کے منتخب کرے گا اور وہ ایمانیات میں سے ہے، قطعیات میں سے ہے، تو پھر آپ پر یہ ہے کہ آپ کوئی قرآن کریم کی آیت پیش کریں، قرآن کریم کی آیت پیش کریں، اور اس آیت کے اندر آپ ہمیں 12 امام یا 12 خلیفہ جو آپ کہتے ہیں ان کے نام دکھا دیں. لیکن ظاہر سی بات ہے شیعہ اس بات سے عاجز ہیں کہ وہ اس میں نہیں پیش کر سکتے. ایک بات، وہ جن آیتوں کو لا کر پیش کرتے ہیں جس طرح کہ انما ولیکم اللہ ورسول، کہ بے شک اللہ تمہارا ولی اور رسول تمہارے ولی اور اہل ایمان تمہارے ولی، لیکن اس سے بھی استدلال ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ پورے مسلمانوں کی جماعت کے لیے بولا جا رہا ہے، جبکہ آپ کا نظریہ ہے کہ 12 امام ہی خلیفہ ہیں، اور آپ اس پر آیت پیش کر رہے ہیں. پہلے تو آپ نام نہیں بتا رہے، اور نام نہیں بتا رہے تو دوسرا یہ بھی آپ نہیں بتا رہے کہ یہ حضرت علی ہی کے لیے تھی، بلکہ اس میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. اور جو قطعیات میں سے ہوتا ہے اس کا استدلال بھی قطعی ہوتا ہے، ایک تو آیت اتر رہی وہ قطعی ہے، پھر جو اس کا معنی لیا جائے وہ بھی قطعی ہونا چاہیے. تو جو معنی اس کا قطعی لیا جا رہا ہے وہ خود کئی معنوں پر مشترک ہے، اور جو ایک لفظ لغت کے اندر کئی معنوں پر مشترک ہوگا اس میں سے کوئی ایک معنی متعین کریں گے تو وہ قطعی نہیں رہے گا، وہ معول ہو جائے گا، اس کی تعبیر ہو جائے گی. اور جو چیز ایک معنی آپ اپنی طرف سے لیں گے تو دوسرا جو معنی لے رہا اس کی بھی دلیل موجود ہے. تو پتا چلا یہ ایک نظریے پر قطعی نہیں رہا، تو وہ نزول کے اعتبار سے تو قطعی ثبوت ہے، لیکن ثابت کرنے کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے وہ قطعی دلالت نہیں ہے. تو یہ ایک علمی سوال اس کے اوپر کیا جاتا ہے. جبکہ دوسری بات یہاں پر جو خلافت کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے وہ میں اس کو آسان کر دوں، وہ ہے معصومیت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں جی خلیفہ کا معصوم ہونا چاہیے، اور ان کا لوجیکل سوال یہ ہے کہ خلیفہ کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب وہ دین کو نافذ کرے گا، دین کو آگے بڑھائے گا، تو اگر وہی دو نمبر کام کرے گا تو آگے بات کیسے چلے گی، اور آگے نظام جو ہے کہ وہ کیسے چلے گا، تو لہذا اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. ہم نے کہا دیکھیں اس کو معصوم بنانے کی ضرورت کیا ہے خلیفے کو؟ وہ کہنے کہ اس لیے ضرورت ہے کہ وہ تبلیغ کرے گا کہ معاملہ بدل نہ جائے. میں نے کہا وہ تو آپ یہ چاہ رہے ہیں نا کہ وہ تبلیغ ٹھیک ڈھنگ سے کرے اور لوگوں کو صحیح طریقے سے دین پہنچے. کہنے کہ ہاں ہاں. ہم نے کہا وہ کام تو نبی کر کے مکمل کر چکے ہیں نا. عقلن میں جواب دے رہا ہوں اس کا. وہ کام تو نبی کر چکے ہیں، پوری کتاب دے دی آپ کو، پورا دین آپ کو دے دیا، اب آپ کہتے ہیں ہر بندہ اس کو نافذ کرنے والا معصوم ہوگا، تو ایک ہے دین محفوظ کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا وہ نبی پر اتر گیا اور نبی نے دین دے دیا، تو نبی پر اترا تو نبی نے اس پر خیانت نہیں کی، اس میں اختلاط نہیں کیا، اس میں غیر کی بات کو داخل نہیں کیا، ان گناہوں سے نبی معصوم ہے. تو لہذا نبی جو دین دے رہا ہے، آپ یہ چاہ رہے تھے دین محفوظ ہو، تو وہ نبی کو معصوم بنا کر وہ قاعدہ پورا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے آ رہی بات؟ اب آگے معصوم بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آگے مبلغین ہیں، آگے خلفاء ہیں. ہاں جو ٹھیک عمل کرے گا، ٹھیک بات پہنچائے گا وہ ٹھیک ہے، اور جو غلط بات پہنچائے گا وہ جواب دے گا. کہنے لگے حق کیسے پہچانا جائے گا؟ ہم نے کہا جو قرآن نبی دے کر گیا اس سے پہچانا جائے گا. وہاں خلیفے کو معصوم بنا کر اس کی ذات کو آگے کرنے کی ضرورت ہے. یہ قرآن جو پورا نبی دے رہا ہے، وہ کہنے لگے نہیں جناب خلیفہ ہونا چاہیے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے، اس کا ایک جواب یہ بھی سنیں آپ کہ خلیفہ ہر صوبے کا ہونا چاہیے. پھر اگر پاکستان میں چار صوبے تو چار معصوم ہونے چاہیے، اور چار معصوم اتنے بڑے صوبے کو سنبھالیں گے کیسے؟ وہ سارے نظام والے گورنر وہ معصوم ہونے چاہیے، ان کے نیچے سارے ناظمین معصوم ہونے چاہیے، ان کے نزدیک سارے مسجد کے امام معصوم ہونا چاہیے. تو میں پوچھتا ہوں کہ جب ریاست بڑی ہوگی، جب ریاست بڑی ہوگی تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی کا پیغام سب تک کیسے پہنچے گا، تو خلیفہ کا معصوم ہونا چاہیے. تو میں نے کہا پھر سوال خلیفہ پر بھی آئے گا کہ ایک خلیفہ کا معصوم ہونے سے کیا ہوگا؟ ریاست تو بڑی ہوگی، ایک خلیفہ کسی سے کہتا ہوگا جاؤ میری بات پہنچاؤ، اگلا تو معصوم نہیں ہے، وہ جھوٹ پہنچا دے تو پھر تو شرط لازم آئی کہ وہ بھی معصوم ہونا چاہیے. پھر وہ جو تیسرے کو پہنچائے گا پھر وہ غلط پہنچا دے تو آپ کہیں دین کیسے محفوظ رہے گا؟ تو پھر وہ بھی معصوم ہونا چاہیے. تو پتا چلا آپ کے ذوالجناح سے لے کر جو آپ کی مسجد کا خطیب ہے، اس سے لے کر آپ حضرت علی تک سب کو معصوم بنائیں گے، تو آپ کا عقیدہ بارہ امام کو تو نہ رہا، وہ بارہ کھربوں کے معصوم ہونے کا رہا. تو یہ عقیدہ تو خود آپ کے گلے میں آ رہا ہے. سمجھے آپ میری بات؟ وہ کچھ سمجھے آپ لوگ؟ سمجھو تو بہت سی بات ہم کھل کر بیان کریں، صرف عقیدے کو تحفظ. لوگ کہتے ہیں ہمارا مزاج نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کا مزاج نہیں کہ گھر ہمارا لوٹ رہا ہم شور ضرور مچائیں گے. آپ کا مزاج کچھ بھی ہو، آپ بنگلے اور گاڑیوں میں رہیں پھریں، آپ کا پیٹ بھرا ہوا تو الگ مسئلہ ہے، ہمارا گھر لوٹ رہا ہم شور مچائیں گے. اور جو شور مچاتا ہے اس کی سنتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر سے وفات ہو کر رہا ہوں. تو اہل سنہ پر جو شب خون مارا جاتا ہے اور مرتد کہا جاتا ہے، سید غوث اعظم جیسی شخصیات، حضرت مجد الفسانی جیسی شخصیات، حضرت شیخ عبدالحق مودودی جیسی شخصیات کو گالیاں دی جاتی ہے، معاذ اللہ ان کے استدلال کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے. تو یہ سارے تسلسل، اور میں بڑے وسیع قلب سے کہوں گا کہ الحمدللہ اہل سنہ کے بزرگوں نے اس میں خدمت بڑی لاجواب انجام دی ہے. امام احمد رضا کی تعلیم سے لے کر پیچھے تک لکھا تو کسی اور نے بھی، دیوبندی بھی مخالف ہے، لیکن ان کے پڑھنے سے ڈر یہ لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، وہ بات ہوتی ہے وہ مسلط کرتے ہیں. اور الحمدللہ اہل سنت کا جو استدلال وہی ہے جو طریق شروع سے چلا رہا ہے، جو طریق شروع سے چلا رہا ہے. تو معصوم ہونا یہ کہتے ہیں کہ عقلن ضروری ہے، پہلے عقلیات پر قیاس کرتے ہیں کہ عقلن اس لیے ضرورت معصوم ہونے کی ہے کہ جناب معصوم نہیں ہوگا تو تعلیم میں گڑبڑ ہو جائے گی. تو ہم نے کہا بھائی وہ تو نبی کو معصوم بنا کر کام مکمل ہو رہا ہے نا، کہ ایک ہی معصوم ہو جو ساری تعلیم کو، دین سب پر تو نہیں اتر رہا، ایک پر اتر رہا ہے. تو جب ایک پر اتر رہا ہے جو اصل اس کا بانی ہے، اصل مدعی ہے، اصل مبلغ ہے، اصل داعی ہے، اصل ہادی ہے، عقل بھی چاہتی ہے کہ اس کو نیک ہونا ضروری ہے، اور ایسا نیک ہونا کہ اس کی خلوت اور جلوت ایک ہو، یہ عقل درست کہتی ہے. عقل یہ نہیں کہتی کہ جتنے بیٹھے سب کا نیک ہونا ضروری ہے. اگر سب کا نیک ہونا ضروری ہے اس کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، تو میں نے ایک عقلی اشکال اس میں پیدا کیا کہ جب ریاست بڑھے گی تو پھر سارے گورنروں کا معصوم ہونا ضروری ہے، ریاست بڑھے گی تو سارے ناظمین کا معصوم ہونا ضروری ہے، ریاست بڑھے گی تو پھر ہر وہ شخص جو ممبر پر بیٹھ کر دین کو بیان کر رہا ہے وہ ضروری ہے. اگر قسمت کا عقیدہ اتنا ہی ضروری تھا تو میں شیعہ حضرات سے پوچھتا ہوں آپ میں 42 فرقے کیوں ہو گئے، آپ میں 42 فرقے کیوں ہو گئے؟ اگر قسمت کا عقیدہ اتنا ضروری تھا، حضرت علی کو معصوم بنانے کے باوجود بھی تو آپ میں فرقے پڑ گئے نا. حضرت علی کو معصوم کرنے کے باوجود بھی تمہارے اندر 42 فرقے حضرت علی پر ہی بن گئے. تو پتا چلا وہ کام، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم معصوم اس لیے بنا رہے ہیں کہ دل میں تفرقہ نہ ہو، تو تم نے تو 12 اور سینکڑوں کو بھی معصوم بنانے کے باوجود امامیہ اثنا عشریہ تمام عقیدے جو تمہارے الگ الگ ہیں، باویہ وغیرہ، تو یہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. تو پتا چلا جو گیم آپ نے بنائی تھی نہ وہ حاصل ہو چکا سکا، اور نہ عقل نہیں یہ درست تھا. عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ معصوم ایک ہو کہ جس پر اصلاً دین اتر رہا ہو، اور اس کے بعد والے لوگ اس کی صحبت میں بیٹھ کر محفوظ رہیں اور دیانت کے ساتھ دین کی باتوں کو آگے پہنچائیں. یہ عصمت پر میں نے بات کی ہے، یعنی عقلی بات کی ہے. اس پر انشاءاللہ اگر آپ سننا چاہیں گے تو پھر آگے ہم سر دست آہستہ آہستہ عصمت پر جو نقلی دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے. ایک آخری بات پیش کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے قاری صاحب کو سبحان اللہ مجھے وقت کی طرف لے جا رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے, کہ خلافت کی ضرورت کیا ہے. انہوں نے کہا جی معصوم ہونا ضروری. ہم نے کہا جی خلیفہ کا کام, خلیفہ کیوں معصوم ہو؟ تو اس پر یہ اشکال تو عقلی موجود ہے. ہم کہتے ہیں خلیفہ کا کام صرف اس سے پورا ہو جائے گا, یہ نہیں کہ اس کو معصوم بناؤ, بلکہ خلیفہ کی ذمہ داری, کہ خلافت کی ذمہ داری کیسے پوری ہوگی اگر معصوم نہیں بنائیں گے. تو میں نے کہا پہلے تو پھر سب کو معصوم بنانا پڑے گا, ایک بات. اور ہم یہ جواب دیتے ہیں اس پر کہ خلیفہ بنانے کی ذمہ داری اس وقت پوری ہو جائے گی جو قرآن نے کہا ہے کہ خلیفہ ہوتا کس لیے, امن کو نافذ کرے گا. ایک, امن کو نافذ کرے گا, ہر ایک کے حق کو دلائے گا. توجہ سنیے, بڑی قیمتی باتیں ہیں یہ بنیادی طور پر جو ہماری کتابوں میں پھیلی ہوئی کئی صفوں پر, جو میں آپ کو 5-10 منٹ میں سمیٹ کر بیان کر رہا ہوں. کل اسی موضوع کو میں پڑھ رہا تھا تو یقین کیجئے مجھے 4-5 گھنٹے صرف بزرگوں کو پڑھنے پر لگے, اور جو میں نے اس کو سمجھا بزرگوں کتابوں سے اور اہل سنت کا مسلک, وہ خلاصہ وہ میں آپ کو 1-2 منٹوں میں بیان کر رہا ہوں. تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کو آپ سماعت فرمائیں کیونکہ حساس بحث ہے. تو عصمت کے حوالے سے کل قاری صاحب نے مجھے فون فلاں کام, میں نے کہا جی رہنے دیجیے میں ایک مسئلے کا مطالعہ کر رہا ہوں. تو خلافت کے حوالے سے کہ خلیفے کی پھر کیا ذمہ داری رہ جاتی, خلیفہ ہوتا کس لیے, اگر معصوم نہ بنائے تو ہوتا کس لیے؟ تو میں نے کہا ٹھنڈے دل سے ہماری گزارش سنیے آپ. خلیفہ, اس پر بات آگے چلے گی آئندہ درس میں, کہ خلیفہ ہوتا اس لیے کہ اس کی چند ڈیوٹیاں اگر وہ پورا کر دے تو صحیح خلیفہ ہے. اس کا ایک تو متقی و پرہیزگار ہونا, اور متقی و پرہیزگار ہونے سے کیا مراد, اس کی خلوت نہیں دیکھی جائے گی. جبکہ اس کی مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ خلفاء راشدین خلوت کے اندر برے تھے علیہ باللہ, بلکہ خلافت کے شرائط اور ضابطے کو میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ اعلانیہ گناہ کبیرہ میں نہ ہو, اعلانیہ گناہ کبیرہ کے اندر نہ ہو. بلکہ مجھے آپ کے سامنے لمبی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود جانتے ہیں کہ حسن صدیق اکبر کے شب و روز کیسے گزرتے تھے, آپ خود جانتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کی راتیں کیسی گزرتی تھی, آپ خود جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی خلوت کیا تھی جب انہوں نے جان دی ہے, سارے لشکر باہر کھڑے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ خلوت کی بات نہیں کر رہا میں, کیونکہ خلافت جہاں ظاہر کی ہے تو اطلاق بھی ظاہر کا ہوگا کہ اس کے ظاہر سے تقویٰ, سارے معاملات اور نیکیاں اور تقویٰ ظاہر ہو رہا ہو, اور خلوت میں وہ چیز ہو تو نور لنا نور ہے جو خلفاء راشدین کا خاصہ ہے. میں نے جو عرض کیا کہ ہمارے نزدیک خلیفہ کے لیے خدا کی جانب سے کوئی آیت اتارنے کی ضرورت نہیں اس کو نامنیٹ کرتے ہوئے, اس کو متعین کرتے ہوئے, لیکن ہاں یہ نور لنا نور ہے کہ نبی پاک یا قرآن کسی کی طرف اشارہ دے رہا ہو, کسی کی طرف اشارہ دے رہا ہو. سیجنب الاتقا, ہاں وہ جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے. جو اشارہ دے رہا ہو, جو اشارہ دے رہا ہو, اور یہ دے رہا ہو کہ جناب اے ایمان والوں ڈرو نہیں, اگر قوم مرتد ہو جائے تو پھر ہم ایسے لوگوں کو لا کر کھڑا کریں گے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اور مسلمانوں پر بڑے نرم ہے اور کفار پر بڑے شدید ہیں, اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر نہیں لاتے. یہ اشارہ قرآن دے رہا ہو, قرآن یہ دے رہا ہو کہ جب ہم ان کو لا کر کھڑا کریں گے نا تو تم دیکھو گے کہ ہر ریاست تک ان کا سکہ جمے گا, اور صرف جو آج تم ڈر رہے ہو نا کافروں سے, بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب وہ خلیفہ بن کر کھڑے ہوں گے. نام نہیں لے رہا قرآن, اشارہ دیتا ہے. اور قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, جب یہ کہا گیا مسلمان تھک گئے لڑ لڑ کر, حضور سے کیا کہتے, دل میں کہنے لگے وہ دن کب آئے گا کہ ہم سکون سے بیٹھیں گے, سکون کا سانس لیں گے, یہ جہاد, یہ لڑائی, یہ لڑائی, یہ لڑائی, اس کا جنازہ اٹھاؤ, اس کا جنازہ اٹھاؤ, اس کا جنازہ اٹھاؤ. ہے تو انسان نا, ان کے دل نے بھی کہا کہ جناب وہ دن کب آئے گا کہ ہم اطمینان کا سانس لیں گے. ان کے دل میں خواہش تھی تو اللہ نے آیت اتار دی سورہ نور میں کہ صبر کرو, تم بالکل انتہا پر پہنچ چکے, چند دن اور لمحات صبر کرو اور پھر تمہارے لیے سکون ہی سکون ہے. سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا اشارہ دیا آیت نمبر 55 میں کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان مسلمانوں سے جو تم میں مومنین ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیا ہے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ ہم انہیں ضرور زمین کی خلافت عطا کریں گے. نام نہیں لیا خدا نے, اللہ نے, میں نے پہلے عرض کیا اشارہ دیا جائے تو یہ نور علی نور ہے, اور اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا کہ کمس تخلف الذين من قبلهم، جس طرح اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت تھی، جیسے داؤد علیہ السلام، بنی اسرائیل پوری مسلط تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ داؤد علیہ السلام لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، لیکن غلبہ ایسا آیا کہ آپ خلیفہ بن گئے اور سارا ظلم اور دہشت گردی ختم ہو گئی. تو اللہ نے حوالہ دیا کہ جیسے تم سے پہلے، جیسے آج تم لڑ رہے ہو نا، اس طرح پہلے والے بھی لوڑ لوگ جو ہے وہ حق کے لیے لڑتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے ثابت قدمی کی پوری دلیل دے دی تو پھر ہم نے ان کو زمین کی خلافت دے دی، ان کو زمین کی خلافت دے دی. اور اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے ولا یمکنن، اور ہم انہیں مکمل تمکن دیں گے، یہ تشدید، یہ مکمل لام تاکید کے ساتھ اور مکمل وعدے کے ساتھ، کہ ہم ان کو مکمل تمکن دیں گے اور مکمل اطمینان دیں گے، یعنی خلافت دیں گے. اور خلافت ایسی نہیں جو ہوا کے اندر ہوگی، بلکہ قرآن نے لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ اس کو بالکل موقت کیا وعدے کو، کہ ضرور بضرور ہم تمہیں تمانیت بھی دیں گے. کس طرف تمانیت دیں گے؟ فرمایا لہم دینہم، تمہارے اس دین کی طرف جو تم اپنے دل میں رکھے ہو. کون سا دین؟ فرمایا الذی ارتضا لہم، جس دین کی تم رضا دل میں رکھتے ہو، اس پر ہمارا وعدہ ہے خلافت بھی دیں گے، اور اس دین پر جو تم راضی ہو، جسے تم نفاذ چاہتے ہو، اس میں مکمل اطمینان بھی دیں گے. اور قرآن مجید نے اس بات کو بھی آخر میں ذکر فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، یہ ڈر اور خوف دل میں نہ رکھو. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ جو خوف ہے نا، یہ ہم وعدہ کرتے ہیں ضرور بضرور ضرور بضرور بدلیں گے امن کے ساتھ. دیکھیں اب یہ سارے اشارے موجود ہیں، اور دل پر ہاتھ رکھ کر بولو یہ حضرت عمر کی خلافت نہیں ہے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا حضرت عمر کے دوران؟ خلافت بھی جمی اور مسلمان بے خوف و خطر رہے، ایسے بے خوف و خطر رہے کہ تنہا حضرت عمر، جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومتیں کی ہیں، بڑی بڑی کفر کی قوتیں ٹوٹی اور ان کے خزانے مسلمانوں کے پاس آئے. روم کو حضرت علی نے نہیں توڑا، حضرت عمر نے توڑا. کسرا کو حضرت علی نے نہیں توڑا، حضرت عمر نے توڑا. قیصر کو حضرت علی نے نہیں توڑا، حضرت عمر نے توڑا. باغیوں اور فتنوں اور مرتدوں کو لگام حضرت علی نے نہیں دی، صدیق اکبر نے دی. ہاں حضرت علی شریک ضرور تھے، شیعہ اس میں کہتے ہیں مشورہ ان کا تھا، لیکن میں نے کہا قرآن یہاں سکے کی بات کر رہا ہے، مشورے کی بات نہیں کر رہا. فرمایا ان کو خلافت دیں گے، جب ان کو خلافت دیں گے تو علی جیسے مشیر بھی تو دیں گے نا. میں نے کہا جی اس سے حضرت علی کی شان ہی ظاہر ہو رہی ہے، خلافت جس کی اس کی بات ہو رہی ہے. حضرت علی آپ بھی مانتے ہو کہ حضرت علی اس وقت منصب خلافت پر نہ تھے بلکہ مشیر تھے، اور تم کہتے ہو یہ حضرت علی کی وجہ سے ہوا. ہم نے کہا ہم بھی کہتے ہیں حضرت علی کی وجہ سے ہوا، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر قرآن سکے کی بات کر رہا ہے. جب اللہ رب العالمین خلافت عمر کو دے گا تو پھر وزیر علی جیسے کو تو بنائے گا. جب 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر کی خلافت کے نیچے آئیں گے اور آپ کا سکہ چلے گا اور ہر ایک تک اسلام پہنچے گا، قیصر و کسرا روم جیسی حکومتیں ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام میں شامل ہوگی، نام اگر عمر کا ہوگا تو مشورہ بھی تو علی جیسے کا ہوگا نا. تو یہ تو اجتماعیت ثابت ہو رہی ہے. تو قرآن نے یہاں پر یہ واضح اشارات مرحمت فرمائے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ منسوس ہونا ضروری نہیں، وہ تو لوگ متعین کریں گے، لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ایسے اشارے اور ایسے کنائے، جاؤ ابو بکر میرے مسلح پر نمازیں پڑھاؤ، جاؤ ابو بکر میرے مسلح پر نمازیں پڑھاؤ، لا عائشہ قلم اور کاغذ لکھ دوں تیرے باپ کے بارے میں خلافت، تاکہ کوئی نیت کرنے والا نیت نہ کر بیٹھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. حضرت محمد بن حنفیہ شیعوں کی کتابوں میں بعد میں شیعوں نے گالیاں دی معاذ اللہ ان کو، اور خود تعریفیں بھی ملا باقر مجلسی نے کی ہے اپنی کتابوں کے اندر. محمد بن حنفیہ سے بخاری کے اندر موجود ہے، انہوں نے پوچھا کہ میں اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا کہ کون سب سے افضل ہے؟ کہا ابو بکر. کہا پھر کون افضل ہے؟ کہا عمر. کہا مجھے ڈر لگا کہ اب کہوں گا تو عثمان کہیں گے، تو کہا میں نے ڈائریکٹ اپنے والد کا نام لیا، پھر آپ افضل ہیں نا. فرمایا نہیں، میں تو عام مسلمانوں کی طرح ہوں. تو یہ حضرت علی نے وہاں پر یہ جملے اور خود بھی ارشاد فرمائے ہیں. اب آخر میں یہ اس بات کو سماعت فرما لے، ہمارے نزدیک منسوس ہونا شرط نہیں ہے، اگر اشارے ملے تو یہ فضیلت کو چار چاند لگانا ہے. تو یہ بات چل رہی تھی کہ خلیفہ کرے گا کیا، اس کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے جو ضروری ہے وہ بتا رہا ہوں. پہلے تو وہ امن کو نافذ کرے گا. کیسے؟ امن کو نافذ کرے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں امن، ایسا امن، ایک بڑھیا رو رہی ہے، حضرت عمر پہنچے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے کہ جی تھوڑا سا پیسہ تھا، تیل خریدا تھا، ٹھوکر لگ گئی، تیل کی بوتل گر گئی، شیشی ٹوٹ گئی اور تیل سارا زمین میں چوس لیا. فرما خلافت عمر کی اور زمین یہ کر رہی ہے، درہ اٹھایا زمین نے سارا تیل نکال کے باہر کر دیا، فرمایا لے جمع کر لے. زلزلہ آ گیا فاروق اعظم کے دور مبارک کے اندر، گھر سے نکلے اور زمین پر کھیت کا درہ مارا، فرمایا عمر تجھ پر موجود ہے، تو بے اعتدال ہو رہی ہے. امن انسانوں پر تو انسانوں پر زمینوں پر ہوا. عمر کے بیٹے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگوں نے اپنی آنکھوں پر دیکھا کہ دریا کے اور گھاٹ کے اور چشمے کے جس ایک جانب سے شیر پانی پی رہا ہے تو دوسری جانب سے بکری پانی پی رہی ہے، شیر اس پر حملہ نہیں کرتا ہے. اور جس وقت لوگوں نے دیکھا کہ شیر جناب جو حملہ کر کے کسی جانور کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو لوگوں نے کہا لگتا یوں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے ہیں. جن کے اولادوں کے اندر عدل ایسا چلا ہے ایسا آیا ہے تو خلیفے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا سنو بھی ٹکا کر، خلیفے کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ امن کو نافذ کرے گا، احکام الہی کو نافذ کرے گا، احکام الہی کو پہنچائے گا، شریعت کے تمام ضابطوں کو نافذ کرے گا. سیدنا عمر کی شریعت، اس کی شریعت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو شریعت ہے جو نافذ ہوئی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 500 کے قریب احکامی آیتیں اتری ہیں، یہ کے بعد دیگر جو تمام بطور ریاست کے تحت اگر نافذ ہوئی ہے تو وہ دور فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. تو وہ نفاذ احکام الہی کرے گا، امن کرے گا، مسلمانوں کے حقوق ان کو دے گا. تو یہ ہے خلیفے کی ذمہ داری جو قرآن نے بھی وعدہ کیا ہے. آگے بھی ایک دو آیتیں آ رہی ہیں سورہ فتح کے اندر، وہ آنے والے درس کے اندر میں پیش کروں گا، جس کے واضح اشارہ تعصب نہ ہو، واضح اشارہ بولے نہیں اس پوری آیت سے حضرت علی مراد ہیں. میں نے کہا سیدھے تو ایک سیاہ یہ بھی گپ مار رہا ہے، وہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. کہ یہ جتنے جمع کے سیغے ہیں نا، چاہے قوم ضمیر ہو یا آمنو صیغہ ماضی ہو یا عملو چاہے صیغہ جمع ہو یا یہ جتنے بھی ہو، یہ حضرت علی کے لیے جمع کا صیغہ باعتبار تعظیم کے کہا گیا ہے، باعتبار تعظیم کے کہا گیا ہے. وہ ہم کو کہتے تمہیں گرامر نہیں آتی، تمہیں نے نہیں پڑھا عربی میں کہ کسی عالی ذات کو جب مرتبہ دینا ہوتا ہے تو واحد کا صیغہ نہیں استعمال کرتے، جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا پھر یہ بتا دو کہ آج تک کسی مفسر نے اس کو دخل دیا بھی ہے، کیونکہ یہ تو تم تو کچھ بھی لکھتے رہو، امام غائب تمہارے کان میں کچھ بھی کہتے رہے تم بھی لکھتے رہو، تو ہم اس امام غائب کو بھی ہم نہیں جانتے، جو تم لکھ رہے اس کو بھی نہیں جانتے. اہل سنت کی کسی، جس طرح امام قرطبی ہیں جو اہل سنت کے ترجمان بھی اور لغت میں امام بھی ہیں، یہ امام راضی ہے، وہ لغت کے بھی امام ہے، علم کلام کے بھی امام ہے، جو قرآن کو لغوی اعتبارات سے بھی حل کرتے ہیں، کسی ایک مفسر نے یہاں پر تعظیمی سیرے کو لا کر حضرت علی پر منطبق کیا ہو ایسا بھی نہیں، اور اگر کیا بھی ہو تو یہ ظاہری نظائر اور شدائد حضرت علی، چلو حضرت علی اس میں ہے. میں نے کہا کتنے علاقے فتح ہوئے حضرت علی کے دور میں، کیونکہ قرآن تو وعدہ کرتا ہے خلافت دیں گے تو امن بھی دیں گے، بتاؤ حضرت علی کے دور میں امن کب ہوا؟ کیونکہ چلو تم نے لغت کے، ارے بھائی لغت کے حساب سے استدلال تو دب ضرورت ہونا کہ جب قرآن کا ظاہر بھی اس کا ساتھ دے رہا ہو، قرآن کا ظاہر تو یہ کہہ رہا ہے خلافت بھی دیں گے، امن بھی تمہارے ساتھ نافذ کریں گے، خوف کو بھی دور کریں گے. دشمن کا خوف تو دور کی بات ہے، اندر کی جنگیں حضرت علی کے دور میں شروع ہو گئی تھی. یہ معاذ اللہ نعوذ باللہ تنقید نہیں ہے، توبہ استغفر اللہ، اور نہ مجھے اس وضاحت کی ضرورت ہے، شاید کوئی پلیت بیٹھا ہو تو اس کا ذہن ایسا بنے. حضرت مولا علی کے لیے ہمیں وضاحت کی ضرورت نہیں، ہم سننی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ حقائق ہے جو قرآن کے ظاہر سے ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن نے جس امن کی بات کی ہے، جس خلافت کو نافذ کرنے کی بات کی ہے، اور جس احکام الہی کو مکمل طور پر نافذ کی بات کی ہے، حضرت شیر خدا مولائے کل مولائے کائنات علی مرتضیٰ اسد اللہ و رسول کے دور مبارک کے اندر یہ نہیں ہوا. یہ آپ کی مشاورت اور آپ کے ساتھ اور سنگت کے اعتبار سے شیخین کے دور مبارک پر، بلکہ خلفائے راشدین ثلاثہ کے دور مبارک پر ہوا، خلفائے ثلاثہ کے دور مبارک میں ہوا ہے، حضرت علی کے دور میں نہیں ہوا. اگر اس کو آمنو کو جمع کا صیغہ بنا کر حضرت علی کی شان بھی لی جائے تب بھی اہل سنت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ آمنو کہہ کے اگر تعظیم بھی دی جا رہی ہے تو ذمہ داری بھی تو پیش کی جا رہی ہے، اور وہ ذمہ داریاں حضرت علی کے دور میں نہیں ہوئی. آپ کے دور میں تو آپسی لڑائیاں شروع تھیں، آپ کے دور کے اندر تو آپ کی شہادت مبارکہ، آپ کو مدینہ چھوڑ کر کوفہ منتقل ہونا پڑا، یہ بھی تو ہوا ہے نا. آپ نے مدینہ چھوڑا کوفہ منتقل ہوئے، تاریخ کے یہ حیران کن اور دل خراش واقعات جس کو پڑھ کر جناب جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. ہم تو مولائے کائنات کو امام مظلوم کہتے ہیں، وہ تو ایسے مظلوم خلیفہ ہیں کہ ایک وقت بھی انہوں نے بیٹھ کر کوئی اپنے بستر پر سکھ کا سانس نہیں لیا, جس کو کہتے ہیں نا محاورے میں سکھ کا سانس لینا, بلکہ ہر وقت فتنے ہی فتنے تھے. حضرت مولائے کائنات کو صرف اتنا وقت ملتا تھا کہ آپ فرض نماز کی امامت فرماتے, اس کے بعد سارے مسائل جو اتنے الجھ گئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد وہ بکھرا ہوا, وہ پریشان حال معاملہ جو تھا اس کو سنوارنے میں حضرت علی نے کوفہ کی جامع مسجد میں جامع شہادت نوش فرمائی, اور حضور نے خود فرمایا تھا کہ اس کے بعد دیکھیے آپ تو بس وہ اختلاف 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 اختلاف. ایک آخری بات یہاں پر پیش کر دوں کہ آپ نے اپنی تقریر میں حضرت علی کو سردار تو کہا نا, اور آپ نے کہا کہ مولا کا معنی سردار تو ہے ہی نا, اور مولا کا معنی سردار تو سردار خلیفے کو تو کہتے ہیں. تو میں نے کہا جی ہم نے کب سردار ہونے سے انکار کیا, لیکن وہ سردار جب ہیں جب انہیں سرداری دی گئی ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دعا کریں کہ یہ جو چند چیزیں پیش کی گئی ان صرف نیک نیتی کے ساتھ, اور یہ نہیں کہ ہم نے کوئی کسی فرقے کو خاص ٹارگٹ کیا اور ٹارگٹ کر کے ہم اس طرف آنا چاہ رہے ہیں, ایسا مقصد نہیں ہے. مقصد ہمارا صرف یہ تھا کہ جناب جو چیزیں سامنے آئی ہیں, واقعہ چل رہا ہے, اور اس واقعے کے دوران ہمارے سامنے یہ حدیث ہم اتنے تو حق بجانب ہیں کہ اپنی ذمہ داری اور اپنے معاملات اپنے لوگوں کو تشریفی دینے کے لیے پیش کریں. کوئی شیعہ قبول نہیں کرتا تو ہمیں اس سے کوئی سر دست کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اور جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما لے. آخر میں آپ شیخین کے قدموں کو تصور کیجئے, اور جنت البقیع کے اندر جو شہنشاہ اعظم سیدنا عثمان غنی آرام فرما رہے ہیں ان کے پاکیزہ مزار مقدس کا تصور کر لیجئے, اور بالخصوص نجب اشرف کے اندر اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والمصائب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے اس مبارک گنبد کا بھی تصور کر لیجئے, اور تمام کے بارگاہ میں ان کو خوش کرنے کے لیے, اور ان کی خوشی وہ ہے کہ جب مصطفیٰ کی نعت پڑھی جاتی ہے, اور امام بوسری کی زبان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے جانشین ملے ہیں جس نے عرب و عجم کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک فخر سے اور بلند کیا, جس کو ماحول میں کہا جاتا نا کہ فخر سے بلند کر دینا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلند تو ہے, لیکن اس بلندی کے اسباب اور مظاہر یہ خلفاء راشدین بنے ہیں. آئیے امام بوسری نے جس انداز میں سلام عقیدت پیش کیا بارگاہ رسالت میں, بڑی عقیدت کے ساتھ مل کر پڑھیں, محمد سید القونین وساقالین والفرید قینی من عرب و من عجمی مولایا وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین. مولا کریم تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, نیک نیتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بہترین اجر و صلہ عطا فرما. شیخین اور خلفاء راشدین المہدیین کے ساتھ مولا کریم کامل وابستگی مرحمت فرما, عافیت عقیدے کی عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما. برحمتک ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد.